Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'du faqad qala Allah tabarak wa ta'ala kama warada fi suratil kahf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا جمعہ کا دن ویسے ہی مبارک دن ہے لیکن احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی جمعہ کے دن مسلمانوں کا یہ اجتماع عام جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور پر ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے پھر جمعہ کے دن خاص طور پر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا سمجھ سمجھ کے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی تو الحمدللہ پچھلے جمعے دجالی فتنے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا آج انشاءاللہ سورہ کہف کی آخری تین آیات کے حوالے سے فتنہ دجال اور اس کا علاج اس موضوع پر بات کریں گے مختصراً اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ دجال دجالیت دجل کہتے کسے ہیں اور کیسے سورہ کہف اس کا علاج ہے دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو دجال بہت بڑا دھوکے باز دجالی فتنہ ایک ایسا فتنہ جس میں خدا کو آخرت کو جنت کو انسان بھول جائے اور دنیا میں گم ہو کے رہ جائے یہ دجالیت ہے دجالی تہذیب دجالی سویلائزیشن یہ تہذیب ہے جس میں خدا سے بہرحال بغاوت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح آخرت کی زندگی کا انکار دنیا ہی کی زندگی اصل ہونے کے لیے دلائل شفٹ آف ایمفیسس کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا دجالی فتنہ اگر آسان الفاظ میں سمجھ لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ توجہات کا ارتکاز خدا کے بجائے اس کائنات پر ہو جائے خدا جو اس کائنات کی اصل حقیقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہ ہو اس سے محبت نہ ہو اس سے ملاقات کا شوق نہ ہو اس کے احکامات پر عمل کرنا کروانا نہ ہو انسان بھول جائے اور کائنات اس کائنات کی حقیقت اس کے سامنے آشکارا ہو جائے اور مائکروسکوپک اور ٹیلیسکوپک جتنی بھی اپروچ اور ریسرچ ہے وہ سب دنیا کی زندگی کی گم دو گرد گھوم رہی ہو پھر اسی طرح دنیا کی زندگی اصل بن جائے ساری محبتیں، توجہات، خوشی، غم اس دنیا کی زندگی ہی میں مگن رہ جائیں، اور آخرت کی زندگی کو جو اصل حقیقت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، اس کو انسان بھول جائے۔ تیسری ڈائمینشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے روح کے بجائے جسم پر ساری توجہ ہو جائے، روحانیت، اخلاقیات، روحانی اقدار، اس کو انسان بھول کر جسم پر، باڈی پر، ظاہری چیزوں پر سارا کا سارا فوکس ہو جائے۔ سورہ کہف اس حوالے سے بھی بڑی زبردست رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بیان کر کے دنیا کی مذمت کرتی ہے، ظاہری چیزوں کا احوال بیان کرتی ہے، چیزیں کھول کر بیان کرتی ہے۔ لہذا انتہائی دلچسپ انداز میں واقعات کی صورت میں اللہ پاک نے چند واقعات بنا بیان کر کے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی۔ چند مشہور واقعات کون کون سے ہیں؟ مثلا اصحاب کہف کا واقعہ بالکل شروع میں آیا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا یہودیوں نے کہ ان تین چیزوں کی حقیقت ان سے معلوم کرو اگر یہ سچے نبی ہیں۔ نمبر ایک، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر دو، یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اور نمبر تین، روح کی کیا حقیقت ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ لہذا الحمدللہ اللہ پاک نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے، بڑے کمپریہنسو جواب دیے، بلکہ نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر جواب دیے۔ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں آیا، اور روح کی حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی گئی۔ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے کہ روح تو اللہ کے امر میں سے ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور علم میں سے نہیں دیا گیا تمہیں مگر بہت تھوڑا۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بعد دوسرا واقعہ دو باغوں والوں کا ہے، دو دوست ہیں آپس میں جیسے بچپن کے دوست ہوتے ہیں، ایک کو اللہ پاک نے بے تحاشا دولت عطا فرما دی، مادی نعمتیں عطا فرما دی، دو باغ دے دیے، نہریں دے دی، اس میں پھل دے دیا۔ دوسرا دوست اس کا اتنا پیسے والا نہیں تھا، غریب تھا، لیکن تھا اللہ والا، وہ اس کو سمجھاتا رہا، اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ پیسے کی وجہ سے دنیاوی معاملات، دنیاوی جو نعمتیں حاصل ہو گئیں کہ اس کے ذہن میں خناس پیدا ہو گیا، اور اس نے پہلے تو آخرت کا انکار کر دیا، اور یہ بات بیان کی کہ اگر آخرت آئے گی بھی تو اللہ پاک نے مجھے یہاں بھی دیا ہے، تم وہاں بھی دے گا۔ گویا دنیاوی نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ سمجھ لیا، جبکہ یہ نعمتیں بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال ان دونوں کا ڈائیلاگ آپس میں بیان ہوا ہے، بہت ہی دلچسپ ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس نے مذاق اڑایا اس کا کہ تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں اور آ جاتے ہو مجھے نصیحت کرنے کے لیے، دیکھو میرے پاس یہ باغ بھی ہے، اس میں نہریں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور یہ دیکھو، اور اگر مجھے اللہ پاک راضی ہے تبھی تو عطا فرمایا، تمہیں نہ دنیا میں ملا نہ آخرت میں ملے گا۔ تو گویا اللہ والوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کو سزا ملی، اس کا باغ اس کی آنکھوں کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ حقیقت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ظاہری نعمتوں پر اترانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ خاص طور پر تاریخی اعتبار سے بڑا ہے۔ میں پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اس کو حرز جان بنانا، ان پر غور و فکر کرنا بھی ریکمینڈ کیا گیا احادیث مبارکہ میں۔ انہی آخری رکوع میں سے الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ کہف کا یہ رکوع بیان کیا تھا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ دنیا پرستی کی ایک وجہ شرک بھی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اپنی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جاتا ہے، اور شفاعت باطلہ کا تصور گھڑ کے اپنی طرف سے نافرمانی کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو نظر آئے گا، اور ہر دور میں یہ رہا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں یا شفاعت کا ذریعہ بناتے ہوئے نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کی حقیقت بیان فرمائی اللہ پاک نے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ میرے بندوں کو میرے خلاف سفارشی بنا کے لے آئیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے ایسے لوگوں کو جو شرک اور کفر کرتے ہیں جہنم کو ان کی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر بنایا۔ گویا شرک اور کفر کا لازمی نتیجہ جہنم ہے. پھر جو مرکزی آیت تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی ساری محنتیں، کوششیں، دکھ، غم، خوشیاں دنیا کی زندگی میں گم ہو جائیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے پوچھئے کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایسے شخص کے بارے میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا ہے، عمل تو کر رہا ہے لیکن دنیا کے لیے صرف، آخرت مطلوب ہی نہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ شخص ہے جس کی محنتیں دنیا میں گم ہو کے رہ گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ٹھیک جا رہے ہیں، مالی اعتبار سے فائنینشلی سپورٹ، مالی اعتبار سے زیادہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں، اولاد بھی زیادہ ہے، پھر پوتے پوتیاں ہیں، گھر ہیں، بنگلے ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. جبکہ حقیقت میں اگر اللہ ناراض ہو یا انسان اللہ کو بھولا ہوا ہو تو یہ سب آزمائش ہے. بلکہ آزمائش کیا، بعض لوگوں کو اس سخت آزمائش سے گزارا جاتا ہے کہ مادی نعمتیں دے دی جاتی ہیں تاکہ وہ خدا کو بھول جائیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس فتنے دجال، مادی نعمتوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اب آخری تین آیاتیں مبارکہ ہیں، بڑی جامع ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا، یقیناً وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کانت لہم جنات الفردوسی نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے مہمانی کے طور پر. سب سے پہلے تو دعا کر لیجئے اللہ پاک ہم سب کو یہ جنت الفردوس عطا فرمائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس مانگتے ہیں. جنت الفردوس کس جگہ کا نام ہے؟ جنت کی اس حسین وادی کا نام جس کے درخت انتہائی سبزی مائل، انتہائی بلیکش کلر کے، ریڈ گرین ہیں، بہت ہی خوبصورتی کے حوالے سے جنت الفردوس ہے. لہذا چند باتیں جنت کے حوالے سے بھی کر لیجئے تاکہ اس کا اعادہ ہو جائے. قرآن حکیم میں الحمدللہ سینکڑوں مرتبہ جنت کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے. آپ غور کریں گے بار بار جنت کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ اگر ہم ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہیں تو لازماً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صفحہ ایسا ہوگا جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں ترغیب دلاتا ہے بار بار دنیا کو، دنیا پرستی سے بچو اور جنت کی خواہش کرو. ذرا اپنا جائزہ لیجئے، تجزیہ کیجئے، ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں یا شوق ہے جنت میں جانے کا، جنت کو یاد کرتے ہیں. جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی حسین جگہ ہے کہ اس کا شوق اور ترغیب ہونی چاہیے. لہذا چند باتیں جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں جلدی سے یادہ کر لیتے ہیں. جنت کیسی جگہ ہے؟ کبھی اپنے بچوں سے بھی پوچھا کریں، اسٹوڈنٹ سے پوچھا کریں، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ایک اچانک یہ سوال کرتا ہے انسان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوتا ہے کہ واقعی جنت میں جانا تو چاہیے، لیکن ہماری پلاننگ میں جنت نہیں ہے. ہمارے 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال کے پلان میں کہیں پر بھی موت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اور موت تو کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، نہیں، موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ ہی نہیں. یہاں تک کہ جنت میں جانا یہ ہماری پرائرٹی نہیں. برا نہیں منائیے، ابھی آپ پوچھ لیجئے 10 لوگوں سے، 10 نوجوانوں سے، 10 خاص طور پر جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ میجورٹی کا جواب کیا ہوگا؟ میجورٹی کا جواب ہوگا امریکہ شریف، انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، پڑھنے کے لیے جرمنی جانا چاہتا ہوں، رشیا جانا چاہتا ہوں. یہ میں ساری باتیں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سوالات کیے ہیں، اس کا جواب دے رہا ہوں. ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے آج کا نوجوان کہاں جانا چاہتا ہے. سب سے بہترین ویزا اگر مل جائے تو امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، جرمنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہیں کا نہ ملے تو کم از کم سعودی عربیہ کا مل جائے، UAE کا مل جائے، عمان کا مل جائے، کہیں کا بھی ملے، بس یہاں سے نکلو. یہ ہماری پرائرٹیز ہیں اس وقت. اکثر و بیشتر صبح سے شام تک دکھ پریشانی اس بات کی ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہم میں سے بھی، صرف نوجوانوں کی بات نہ کریں، ہم صبح شام دوپہر جنت کو جنت کی آرزو کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اکثر و بیشتر ہماری لسٹ میں نہیں ہے جنت کیسی جگہ ہے. کم از کم 10 سوالات پوچھیے اپنے آپ سے کہ جو 10 باتیں جنت کے بارے میں ہم جانتے ہوں, جو قرآن کے ریفرنس سے ہمیں پتہ چلیں. پہلی بات یہ کہ جنت فی الواقع کوئی جگہ کا نام ہے, یہ کوئی ڈوگما نہیں ہے, کوئی ایسے خیالی شے نہیں ہے کہ ایسے ہی ہے بس ہاں ہوگی. جیسے آپ ایتھیسٹ ہیں ان سے پوچھیں جنت ہے کہ ہوگی, خدا ہے ہاں ہوگا, یعنی ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ خدا سے نہ آخرت سے نہ جنت سے. ہمارا تو اصل فوکس دنیا ہے, اور زبان سے کہیں نہ کہیں ہمارا حال بھی یہی ہے. جنت پہلی بات یہ کہ اس کے 8 دروازے ہیں. دروازوں سے کیا بات ذہن میں آتی ہے, یہ مسجد ہے اس کے مختلف دروازے ہیں, کوئی یہاں سے آ رہا ہے کوئی یہاں سے آ رہا ہے کوئی یہاں سے آ رہا ہے. تو گویا فزیکلی کوئی باقاعدہ جگہ ہے جس جگہ کا نام جنت ہے, اور اس کے درجے ہیں. جنات ان تجری من تحتها الانہار, جنت کے درجات ہیں, ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. گویا انتہائی خوبصورت ریزیڈینشل گارڈن کہہ لیجئے, ایک ایسا باغ جس میں رہائش بھی ہو, جس میں نہریں ہوں, جس میں باغ میں رہنے کے لیے کھانے پینے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں. مثلا جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا, جنتیوں کو لباس دیا جائے گا, وہ لباس ہوں فیحا حریر, ان کا لباس ہوگا ریشم کا, اور حدیث میں آیا دبیس ریشم کا پاجامہ ہوگا, اور باریک ریشم کا جو ہے وہ کرتا وغیرہ ہوگا. کھانے کو کیا دیا جائے گا, پہلی بات تو کھانا سرو ہوگا صبح شام, رزق ہوں بکرتا ہوں اصیلا, ان کے لیے صبح شام کھانا سرو کیا جائے گا. بہرحال کھانا دو ہی وقت کھانا چاہیے, حکمہ بھی یہی بتاتے ہیں, لیکن بہرحال جس طرح سے بوفے سروس دی جا رہی ہوتی ہے, تو یہ دو وقت کا کھانا صبح اور شام سرو کیا جائے گا. اس کے علاوہ کھانے پینے کی نعمتیں ہوں گی, وہ لحم طیر مما یشتہون, پرندوں کے گوشت ہوں گے جو وہ چاہیں گے. اسی طرح نہریں ہوں گی, کتنی نہریں ہوں گی جنت میں, کتنی نہریں, 4 نہروں کا تذکرہ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا. 4 نہروں میں شہد کی نہر, ٹھنڈے پانی کی نہر, اسی طرح تازہ دودھ کی نہر, اور شراب کی نہر. اب شراب سے فوراً ذہن میں کیا آتا ہے, نیگیٹو پوائنٹ آتا ہے. شراب کہتے ہیں پینے کی شے کو, مشروب کو, ڈرنکس کو. وہ شراب جو خمر کہلاتی ہے, وہ نشہ دیتی ہے, اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا. شرابن تہورا, شراب پلائے گا کون, وسقاہم ربہم شرابن تہورا, ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا. سبحان اللہ, اب آپ صرف پینے کی بات نہ سمجھیں, یہاں پر مہمان نواز کون, میزبان کون ہے, یہ ہے اصل آنر, عزت اور احترام. وسقاہم ربہم شرابن تہورا, ان کا رب ان کو اکرام کرے گا اور ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ تو تذکرہ ہے خاص طور پر کھانے پینے رہنے کے لیے. لباس بھی بتا دیا, باغ بھی ہے, پھر ازواج بھی ہوں گی. زوجناہم بحور عین, ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین سے. پھر اسی طرح ہر وہ شے جو انسان کے جی میں آتا ہے وہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. جی میں کیا کچھ آتا ہے, کھانے کو پینے کو رہنے کو, یہ کر لوں یہ کر لوں, یہ تمام تر نعمتیں پہلی جنت, پہلا لیول جو ہے جنت کا اس میں پورا کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, سورہ حامی میں سجدہ کی آیت مبارکہ ہے. اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے, یہ پہلے ہی درجے میں ساری نعمتیں دے دی جائیں گی. اور اگلا درجہ جو ہے, ظاہر بات ہے انٹلیکچوئل لیول کا بھی ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, ہر وہ شے ہوگی جو مانگو گے. تو اب بہرحال یہ تو نعمتیں ہیں. آپ بعض اوقات اپنے آپ سے پوچھا کریں, میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی, آپ سے بھی پوچھتا ہوں, جنت میں جانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً جانا چاہتے ہیں. جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں, اس کا بھی جواب ہونا چاہیے. جنت میں نعمتیں ہیں, حور مقصورات فی الخیام, عام طور پر جواب یہی ہوتا ہے. نوجوان کا جواب کیا ہے, آپ مذاق سمجھ لیجئے اس کو, لیکن پہلا جواب ہوگا جنت میں حوریں ہوں گی. تو حوریں تو ہوں گی یقیناً, قرآن کے ثابت ہے, حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. لیکن کیا جنت میں انسان حوروں کی وجہ سے جائے گا؟ تو بہرحال یہ اپنی سوچ ہے کہ جنت میں جانا کیوں چاہتے ہیں. ایک سوچ اعلیٰ ترین یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. ورضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی شے یہ ہے, اللہ کی رضا ہے جو سب سے بڑی ہے, یعنی جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا. اسی طرح ایک پازیٹو سائن سوچ یہ بھی ہے کہ وہاں پر نبی کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تنہائی میں ذرا اس بات کو سوچئے گا کیا کہا جا رہا ہے. کیا کبھی ہم نے پیغمبر سے ملنے کا ملاقات کرنے کے بارے میں سوچا بھی ہے؟ تنہائی میں سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، کیا پیغمبر سے اتنی محبت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں پر تمام انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، تمام نیک لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہم بھی وہاں پر ہوں گے. کتنا بڑا آنر ہے، یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے انتہائی پسندیدہ بندے اس جنت میں ہوں گے. تو جنت کے بارے میں بہرحال سوچنا چاہیے. قرآن تو اہم موضوع دیتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو اہل ایمان ہیں، ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کرتے رہیں گے، ان کے لیے جنت ہوگی. کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے. ایک اور خاص بات سن لیجئے جنت کی. جنت اتنی خوبصورت، اتنی رانائیوں والی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اپنی رانائیاں، دلچسپیاں بدلتی رہتی ہیں. تو بورنگ نہیں ہوگا، انسان بور ہو جاتا ہے. آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیے، انگلینڈ چلے جائیے، ادھر ہمارے جتنے بھی پہاڑی علاقے جائیے، کراچی کا بندہ تو بہرحال کہیں اتنی آسانی سے رہ بھی نہیں سکتا جو فیسلٹیز یہاں پر ملی ہوئی ہیں. لیکن جنت اتنی خوبصورت، اتنی رانائیوں والی ہے کہ وہاں پر وہ بدلتی رہے گی اپنی رائیاں، وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے. تو دعا کر لیجیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب اس کے بعد آخری دو آیات ہیں، انتہائی جامع. یہ دو قل ہیں، بلکہ چار قل ہیں. جیسے ہمارے یہاں قل پڑھے جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، ایسے ہی ان دونوں صورتوں کے آخر میں قل ہیں. اور قل کے ذریعے ایک پیغام ہے جو کہلوایا گیا. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی آتا ہے وقل الحمد للہ، آپ فرمائیے حمد اللہ کے لیے، سورہ کعب الحمد للہ سے شروع ہوتی ہے. یہاں پر بھی ذرا توحید باری تعالیٰ کا شاہکار سنیے ذرا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرما دیجئے سمندر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی ہو، تمام سمندر کا پانی سیاہی بنا دیا جائے. اور ایک جگہ آتا ہے قرآن حکیم میں کہ سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور لکھنا شروع کیا جائے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی تخلیق کو. لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہو، سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسے ہی اور سمندر لے آئیں. گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، کائنات بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زبردست ہے کہ اس کو لکھنا چاہیں تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. بس یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، کائنات اور اسی طرح اس کے کلمات بہت زیادہ ہیں کہ اگر لکھنا چاہو تو لکھ ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آخری آیت مبارکہ جو قرآن حکیم کی اہم ترین آیت مبارکہ کہی جا سکتی ہے، توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بڑی اہم آیت مبارکہ. قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں تمہاری طرح. یوحا الیہ. البتہ ایک بنیادی فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے، انسان تو تمام پیغمبر انسان ہی تھے، تمام پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں تبھی وہ رول ماڈل بنتے ہیں انسانوں کے لیے. فرشتے یا جنات نہیں تھے، انسان تھے لیکن انسانی کامل تھے، انسانیت کا معراج تھے. ہر خیر و خوبی جو انسان میں ہو سکتی ہے اس کا معراج ہوتے ہیں تمام انبیاء کرام، اور ان انبیاء کرام میں اہم ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت کا کلائمیکس اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کا سر کا تاج اگر کوئی ہے اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تو وہ نبی کریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. البتہ فرق کیا ہے ایک عام آدمی میں اور ایک پیغمبر میں؟ جو بنیادی فرق ہے، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. پیغمبر بنتے ہی پیغمبر اس وقت ہیں کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، وہ سورس آف نالج ان کا اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا، قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. کہ تمہارا معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک اللہ کی وحدانیت پر ہمیں یقین عطا فرمائے. اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. اگر ایک اللہ پر ایمان کے ساتھ انسان کی موت آئے, عقیدہ درست ہے, توحید پر قائم رہا, تو اگر غلطیاں کی ہوں گی, کوتاہیاں کی ہوں گی, گناہ کیے ہوئے ہوں گے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک معاف فرما دے گا. لیکن اگر عقیدے میں شرک ہوا, خدا نہ خواستہ توحید باری تعالیٰ کے بجائے شرک میں ملوث ہوئے, اور شرک کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں, سب سے زیادہ مذمت جس شرک کی جاتی ہے وہ توحید فی ذات ہے, شرک فی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا. لہذا اس آیت کے آخر میں بھی یہی بات آئے گی, یا سمجھ لیجئے کہ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے, یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے, جڑ ہے, بنیاد ہے توحید باری تعالیٰ کی. اور حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, جس کسی نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا وہ لازمن جنت میں داخل ہوگا. یہ کلمہ, کلمہ توحید بڑا زبردست کلمہ ہے. لہذا فمن, فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح, البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اب اس کے بعد آیت کا آخری حصہ بڑا اہم ہے, ذرا توجہ کیجئے گا. فمن کانا یرجو لقاء ربہ, وہ رب کائنات تو اللہ ہی ہے, لیکن جو کوئی بھی اللہ تعالی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھئے کیا واقعی اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے, اللہ سے ملنا بھی چاہتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اب یہ سعادت ہے, سعادت سمجھ لیجئے, دنیا کی زندگی 50, 60, 70 سال, 80 سال, 90 سال, ایون کل ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا, 86 سال عمر تھی. انتقال تو ہو گیا, سب کا ہی ہونا ہے, ہمارا کسی کے 50 سال میں کسی کے ساتھ, لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ بڑا اہم سوال ہے. فلسفہ بھی اس کا جواب دیتا ہے, انبیاء کرام بھی جواب دیتے ہیں. بہرحال پیغمبر نے بتایا کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. اب سمجھدار آدمی کون ہے, سمجھداری کا معیار ہمارا کیا ہے؟ ہمارا عام طور پر سمجھداری کا معیار کچھ اور ہے, برا نہیں منائیے, مادہ پرستی کی وجہ سے ہم سمجھدار آدمی اس کو سمجھتے ہیں جو اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لے, تھوڑا انگلش بولے, منہ ٹیڑھا کر کے بولے, انگریزی بول رہا ہو, فوراً ڈگری اس کے پاس ہو تو کیا بات ہے, اس کی آنر ہی آنر, عزت ہی عزت, رسپیکٹ ہی رسپیکٹ, یا ڈگری کے علاوہ کوئی عہدہ مل جائے اس کو, اسی طرح کوئی پیسہ مل جائے, کوئی دنیاوی نعمتیں مل جائے, کوئی اقتدار مل جائے. ہمارے معیارات کچھ اور ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معیار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معیار ایک ہی معیار ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا, رسپیکٹیبل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اب ذرا کمپیریٹو اسٹڈی کر لیجئے, ہمارے معیارات دنیا پرستی, مادہ پرستی کے کچھ اور ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معیارات کچھ اور ہیں. تو فمن کانا یرجو لقاء ربہ, جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا, تو شوق پیدا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا, اور اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اب آئیے ذرا نیک عمل کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے, کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ بہرحال نیک عمل کی بھی ضرورت ہے. نیک عمل وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو, یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو وہ نیک ہے, اور اس کا معیار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ نیک عمل جو سنت کے مطابق ہو, یہاں ذرا دو منٹ کے لیے سمجھ لیجئے, نیک عمل کے مختلف معیارات ہو سکتے ہیں, مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اگر وہ عمل سنت کی نور میں چھپا ہوا, بجھا ہوا, گدا ہوا نہیں ہے, تو وہ کتنا ہی بظاہر نیک ہو وہ نیک عمل نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے. کوئی سا بھی عمل اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسی طرح نیک عمل وہ ہے کہ جس میں بدلہ اجر ثواب صرف آخرت میں مطلوب ہو. اب ان تین معیارات کو ذرا نیک بنا لیجئے. نمبر ایک, نیک عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. نیک عمل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور نیک عمل وہ ہے کہ جو آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نیک عمل خوبصورت ہو جائے گا, اخلاص پر مبنی ہوگا. اللہ کی قبولیت کی شرطیں لازم کیا ہے؟ انما الاعمال, بولیں بھائی, یہ وہ حدیث ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے, الحمدللہ. بنیادی حدیث, سب سے پہلی حدیث, تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر یہ حدیث لکھی جاتی ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. تو نیک عمل میں اخلاص نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو نا, تو انسانوں سے اپریسیشن درکار ہی نہیں ہوتی. کوئی خوش آمدی ہو جو دنیا کے لیے کر رہا ہو تو بہرحال چاہے گا کہ میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے, گھر والے راضی ہو جائیں, اور آفس کولیگ راضی ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو وہ کام چھپا ہوا ہوگا, بعد میں ایکسپوز ہو جائے وہ بات دوسری, دکھاوا نہیں ہوگا. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے, اللہ والے جب بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سورہ دہر میں آتا ہے, کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, محتاجوں کو, تو کہتے کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا بدلہ دو, اور ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ شکریہ ادا کرو. یہ ہے نیک عمل. تو فمن کانا یرجو لقاء ربہ, جو ملنا چاہتا ہے اپنے رب سے, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے, یعنی وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے, صرف اللہ کی رضا کے لیے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, اور آخرت میں بدلہ مطلوب ہو. بڑے سے بڑا عمل زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا اگر آخرت میں اجر و ثواب نہیں چاہیے, دنیاوی دکھاوا ریاکاری ہو. تو یہاں پر لوگ واہ واہ کر لیں گے, نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہوگی, لیکن اللہ کے کوئی اجر و ثواب نہیں. آخر میں ایک حدیث سنا رہا ہوں, ذرا حدیث سینسیٹیو ہے, اور بہرحال حساس سے بیان کرتے ہوئے تھوڑا ڈر بھی لگتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک ان میں عالم دین ہوگا, قرآن کا علم رکھنے والا, ایک شہید فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, اور تیسرا سخی, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو. یعنی دنیا میں اس کو سخی سمجھا جاتا تھا, اس کو عالم سمجھا جاتا تھا. تینوں کا معاملہ پیش کیا جائے گا. تینوں سے پہلا سوال, ایک کے بعد ایک یہی سوال ہوگا, عالم سے پوچھے گا, اللہ پاک میں نے تمہیں علم دیا, کیا کیا تم نے میرے دین کے لیے؟ بڑے فخر سے بتائے گا, اللہ پاک میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی, یہ کیا وہ کیا. اللہ فرمائے گا, تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اللہ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جج صاحب نہیں ہے ہمارے والے جج صاحب جو 12 بجے رات کو عدالتیں لگوا کر فیصلے کر لے ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ججمنٹ ہے, اور اللہ پاک فرما رہے ہیں تم جھوٹ کہتے ہو. تم وہ جو تقریریں کرتے تھے, ریفرنسز دیتے تھے, لوگ تمہاری تعریف کریں, اور دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی, دنیا میں یہ سب پہنچ چکا, اس کو اوندے منہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اب سوچئے ذرا, اس سے بڑے حسرت ناک کوئی شے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح وہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے مارا گیا, پوچھا جائے گا کیا کیا؟ اے اللہ میں نے اپنی جان دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا, تم جھوٹ کہتے ہو. تم اس لیے جنگ لڑ رہے تھے کہ تم کو کہا جائے تم جری ہو, بڑے بہادر ہو. وہ قتیلا, کہا جا چکا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور سخی کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا. تو اللہ سے دعا کیجیے, اللہ پاک ہمیں ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے, اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آخرت میں اجر و ثواب بدلے کے لیے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.